الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا کون شخص ہے ایسا جو قرض دے اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض فيضاعفه له اضعافا كثيرا پھر دگنا کر دے بڑھا دے اس کے لیے اس کے پھر دگنا کر دے اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا اضافاً کثیرا کئی گنا بڑھا دے واللہ یقبض ویبسط اور اللہ تعالیٰ ہی تنگی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کشائش کرتا ہے وإلیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم کو لوٹنا ہے۔ اس مبارک آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام نے بہت سارے سوالات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے، یہ ان آیات میں سے تھی کہ جس کے بعد اس آیت کی ایکسپلینیشن صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت مانگی۔ تو کئی ایسی آیتیں بس آیا پیغام اور کچھ آیتیں کہ جو معنی طلب تھیں، اور یہ آیت اس میں سے تھی کہ جو کہ معنی طلب آیت تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض۔ تو صحابہ کرام کے دل میں یہ بات آئی، کچھ نے پوچھا اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کو قرض کی کیا ضرورت، اللہ تعالیٰ تو اس چیز سے مبرہ اور پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں ان تمام چیزوں کے مالک ہیں، تو جو مالک ہے ہر چیز کا اس کو کسی کے قرض کی کیا ضرورت۔ تو اسی طرح ایک صحابی تھے جن کا نام ابو دحدہ رضی اللہ عنہ تھا، تو ابو دحدہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی کہ اللہ تعالی ہم سے قرض مانگتے ہیں حالانکہ وہ قرض سے مستغنی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جواب دیا ہاں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس قرض کے ذریعے سے تم کو جنت میں داخل کریں۔ تو جب ابو دحدہ رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اپنا ہاتھ بڑھائیے، اور نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور انہوں نے اپنا ہاتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں دیا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں دو کھجوروں کے باغوں کا مالک ہوں، اس کے علاوہ میری ملک میں کچھ نہیں ہے اور میں یہ دونوں باغ اللہ کو قرض میں دیتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، دونوں قرض میں نہ دو، ایک دے دو اللہ کو قرض میں، ایک اپنے اہل عیال کو رکھو۔ تو پھر انہوں نے فرمایا اے اللہ کے نبی آپ گواہ رہیے گا کہ جو میرا بہتر ہے باغ وہ بہتر باغ میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ تو ابو دحدہ رضی اللہ عنہ نے یہ بہترین باغ جو تھا یہ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بہت خوشی کا اظہار کیا، اللہ کی شان ابو دحدہ اپنی بیوی کے پاس گئے اور ان کو بھی یہ بات بتائی تو اس کی بھی خوشی سے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ وہ پھولی بھی نہ سمائی کہ یہ کتنا اچھا تم فیصلہ کر کے آئے اور کتنا بر وقت کہ آیت اتری اور تم نے یہ فیصلہ کیا. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے بارے میں یہ مبارک حدیث فرمائی کہ ابو دہدا جو ہیں ان کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں کھجوروں سے لبریز بے شمار درخت اور کشادہ محلات. کس قدر خوش نصیب ہے یہ ابو دہدا. تو یہ وہ آیت کہ جس کے اوپر صحابہ کرام نے ایکسپلینیشن مانگی اللہ کے نبی سے کہ اس کا مطلب کیا. یہ تفسیر طلب آیت تھی. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ یہ جو قرض حسنہ اللہ کو دینا ہے, اچھا قرض جو اللہ کو دینا ہے, اس کا مطلب ظاہری مطلب نہیں ہے بلکہ یہ مجازن ہے, یعنی یہ میٹافوریکل ہے. یہ کوئی ظاہر میں اللہ کو ہم کوئی پیسے یا کوئی چیز نہیں تھما رہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح لوگوں کو قرض دیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں کچھ ملتا ہے, وہ قرض کی واپسی ہوتی ہے. اسی طرح جب اللہ کو قرض دیں گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو نعمتیں ہیں اور جو دیا ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا کر واپس دیں گے. تو اس لیے قرض کہا. اگر اللہ تعالیٰ کو دینے کو ہدیہ کہا جاتا تو پھر اس سے واپسی کا معاملہ نہیں بیان کیا جا سکتا تھا, مگر اگر قرض دیں گے تو واپس ملے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا واپس ملے گا, اور اضاعفاً کثیراً, بہت سارے گناہ بہت ساری ٹائمز ملٹیپلائی کر کے واپس ملے گا. تو اس لیے اس کو قرض کہا گیا. ایک معنی علماء نے اس کا یہ بھی لیا کہ اللہ کو قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو قرض دیا جائے. حدیث پاک میں بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بندوں کو قرض دینا یہ ایک بہت ہی بڑا کام ہے, بہت ہی بڑی نیکی کا کام ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسلمان دوسرے مسلمان کو قرض دیتا ہے, یہ قرض دینا اللہ کے راستے میں اس مال اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے دو دفعہ زیادہ صدقہ, دو دفعہ دو گنا زیادہ ثواب کا باعث ہے. تو پتہ چلا کہ یہ قرض دینا اس پہ ڈبل اجر ملتا ہے خرچ کرنے کے مقابلے میں. تو ایک مطلب یہ لیا گیا کہ یہ قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرض کو لوٹائیں گے بڑھا کے. ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ قرض دینے سے مراد اللہ کے بندوں کو قرض دیا جائے. اس سے مطلب یہی لیا جاتا ہے کہ قرض دینے کا مطلب اللہ کو پیسے نہیں تھمانا ہے یا اللہ کو کوئی چیز نہیں دینا, بلکہ اللہ کے دین کو کے اوپر خرچ کرنا, غریبوں پہ خرچ کرنا, مسکینوں پہ, ضرورت مندوں پہ خرچ کرنا, یہی سب معنی ہیں اللہ کو قرض دینے کے. تو یہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوتا ہے اس کے بارے میں چار چیزیں اگر ہمیں صحیح طرح سے سمجھ میں آ جائیں تو ہم اس خرچ کرنے کو بہترین طریقے سے خرچ کر سکتے ہیں. یہ خرچ کرنا ہمارے لیے واقعی بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا. ان میں سے کوئی بھی ایک آدھ چیز کم ہو جاتی ہے, ان چار اصولوں کا خیال ہم نہیں کرتے, ان چار فیکٹس کا خیال نہیں کرتے, تو اس کی وجہ سے ہمارا جو قرض دینا جو ہے وہ اتنا زیادہ فائدہ مند, اتنا زیادہ ہمارے لیے بینیفیشل نہیں رہتا. سب سے پہلی چیز کہ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ وہ صدقہ دیتے وقت کسی کو پتہ ہی نہ چلے, اس صدقے کا کسی کو کانوں کان خبر ہی نہ ہو. یہ میکسیمم فائدہ صدقہ دینے کا اگر اٹھانا ہے تو وہ یہ ہے انسان صدقہ اس طرح سے دے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے, اس وقت اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا عرش کا سایہ دیں گے جو اس طرح سے قرضہ دے گا کہ سیدھے ہاتھ سے اگر قرضہ دے گا تو الٹے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلے. یعنی اتنی خاموشی سے، کوئی امید نہیں کرے گا کہ میں قرض دوں اور میں صدقہ دوں تو دوسرا میری تعریف کرے، دوسرے لوگ دیکھ کے میری تعریف کریں، جس کو دوں وہ میرا احسان مند ہو، ان میں سے کسی چیز کی اس کو تمع نہیں ہے، صرف یہ تمع ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں میں دے دوں، اللہ اسے دیکھ لیں اور مجھے اللہ کی طرف سے اس کا اجر چاہیے۔ اتنی خاموشی، اتنے اخلاص کے ساتھ جو دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن جب انبیاء بھی کانپ رہے ہوں گے، سارے لوگ کھڑے ہوں گے، سایہ کوئی نہیں ہوگا اس دن، اس دن ایسے بندے کو ہے نا میں اپنا سایہ دوں گا۔ یعنی یہ بڑا زبردست اس دن جو ہے نا، اس دن کا یہ چیف گیسٹ ہوگا، سارے لوگ اس کو دیکھ کے اش اش کریں گے کہ کاش ہم اس کے جیسے ہوتے، یہ ایسا بندہ ہوگا۔ تو جو اس پہلے اصول کا، صدقے کے بارے میں اس اصول کا خیال کر لے کہ میں نے بالکل خاموشی سے دینا ہے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، مگر اس خاموشی سے ایک چیز کا خیال رکھا جائے، اور وہ یہ ہے کہ یہ خاموشی سے انسان اپنے مال میں سے تو دے سکتا ہے، دوسروں کے مال میں سے خاموشی سے نہیں دینا، یہ چوری ہوگی۔ کئی مرتبہ فیملیز کے اندر سب کا مشترکہ مال ہوتا ہے، میاں بیوی کا مال مشترکہ ہوتا ہے، تو دونوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں کا مال ہے، تو دونوں کی ایکسس ہوتی ہے، اس میں سے نکال کے خاموشی سے دینا یہ جائز نہیں۔ ہاں، جو آپ کا اپنا ہے، جس پہ آپ کا پورا اختیار ہے، اس میں سے نکال کے دیں تو پھر تو یہ ہے۔ تو خاموشی سے دینے کا مطلب نہیں ہے کہ دوسرے کا مال نکال کے خاموشی سے دے دیا، اپنا مال خاموشی سے دینا ہے۔ مگر سب سے بہترین صدقہ یہی ہے جو اخلاص کے ساتھ دیا جائے، خاموشی سے دیا جائے، اس کے بدلے میں نہ لوگوں کی تعریف جو ہے اس کا مطالبہ ہو، نہ جس کو دیا ہو اس سے احسان مندی کا مطالبہ ہو کہ جی اس کو فیل ہونا چاہیے وہ میری اب عزت کرے، اب تو میں نے اس کو پیسے دیے ہیں، اب تو میں نے اس کو ہیلپ کی ہے، اب اس کو میرے سامنے جھکنا چاہیے۔ یہ اگر ڈیمانڈ دل میں ہے نا، تو وہ صدقہ جو ہے وہ اپنی ویلیو جو ہے وہ لوز کر جاتا ہے۔ ابو عمیر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، چوتھی صدی کے اللہ والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال پیسہ بہت دیا تھا، پیسے کی بہت فراوانی تھی، ملک کے اندر بہت غربت تھی، وقت کے بادشاہ نے کہا کہ جی پیسے کی ضرورت ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے، تو ابو عمیر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو تھے انہوں نے بادشاہ کو 200,000 درہم دیے، اکیلے میں دیے، بادشاہ نے لے لیے اور غریبوں پہ خرچ کرنا شروع کر دیے، اور تھوڑے دنوں بعد ایک تقریب رکھی، اس میں حضرت ابو عمیر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور بھی عمراء کو بلایا، اور اس تقریب میں اناؤنس کر دیا کہ بہت مہربانی ہے حضرت ابو عمیر رحمۃ اللہ علیہ کی کہ انہوں نے ہمیں 200,000 درہم دیے غریبوں میں خرچ کرنے کے لیے۔ ابو عمیر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو تھے انہوں نے یہ بات سنی تو کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے کہا کہ بادشاہ سلامت، وہ 200,000 تو میری پوری طرح سے ملکیت نہیں تھی، والدین کی بھی اس میں شرکت ہے، وہ مجھے واپس چاہیے ہوں گے، وہ میں دے نہیں سکتا۔ سارے جو عمرہ بیٹھے تھے انہوں نے کہا یہ کیسا بندہ ہے کہ 200,000 دیے اور بادشاہ سے واپس مانگ رہا ہے، کسی نے سوچا بڑا کنجوس ہے، کسی نے کہا کہ یہ کیسا آدمی ہے دے کے واپس لے رہا ہے، اتنے نیک اتنے بزرگ تھے اور سب بڑے حیران، بادشاہ بھی بڑے مایوس ہو گئے کہ یہ کیسا بندہ ہے۔ اب بادشاہ کو بڑی تذلیل محسوس ہوئی، بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم آپ کے پیسے آپ کو واپس کر دیتے ہیں، ہم کیا کریں۔ 2-3 دن بعد بادشاہ نے ان کو بلایا کہ بھائی اپنے پیسے لے جائیں، یہ آئے بادشاہ کے پاس، پھر اکیلے میں ملاقات ہوئی، بادشاہ نے کہا یہ آپ کے پیسے ہیں آپ اپنے پیسے واپس لے لیں۔ حضرت ابو عمیر مجاہد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں بادشاہ سلامت، یہ پیسے آپ رکھیں، اس وقت کیونکہ آپ نے لوگوں میں اناؤنس کر دیا تھا، میں نہیں چاہتا تھا لوگوں کو پتہ چلے، خاموشی سے دینا چاہتا تھا تو لوگوں کی نگاہ میں میں ذلیل ہو گیا کہ یہ بڑا ہی غلط قسم کا بندہ ہے کہ پیسے دے کے اس نے واپس لے لیے، کنجوس بندہ ہے، لوگوں نے کسی نے کیا بات کی، کسی نے کیا بات کی، یہ ذلت میں نے برداشت کر لی، مگر میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ خاموشی کے علاوہ اور کسی طرح سے دیا جائے، یہ خالصتاً میں اللہ کے لیے دینا چاہتا تھا، آپ یہ 2,000 درہم جو ہے یہ رکھ لیجئے۔
تو کیسے پکے لوگ تھے، کتنی فکر تھی کہ اگر دے رہا ہوں تو خاموشی سے دوں. تو صدقہ کے بارے میں چار اصول جان لیں گے تو اپنے صدقے کا بہترین ترین فائدہ اٹھائیں گے. اور سب سے پہلا اصول کیا ہے کہ صدقہ خاموشی سے دیا جائے. جو قرض حسنہ ہے نا، اچھا قرض اللہ نے مانگا، اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ جی قرض دے دو مجھے، مگر یہ فرمایا نہیں کہ نہیں مجھے قرض دو، بلکہ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اچھا والا قرض دو. تو اچھا والا قرض اگر بنانا ہے، اچھا والا صدقہ دینا ہے، تو پھر چار اصولوں کا خیال کرنا ہے. اس میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ خاموشی سے لوگوں کو بتائے بغیر دیں. اور لوگوں کو بتائے بغیر کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ خاموشی سے دینے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کے مال میں سے دے دیا جائے، فیملی کی جو جوائنٹ انکم ہے اس میں سے نکال کے دے دیا جائے. اور خاموشی سے دینے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جس کو دیا جائے اس کے بارے میں تحقیق بھی نہ کی جائے. تو کئی مرتبہ بندہ کہتا ہے کہ بس تحقیق بھی نہ کرو، اٹھا کے دے دو، بس پوچھو بھی نہ کہ کس کو چاہیے کس. نہیں، ضرورت مند ہے تو تحقیق کر لینی چاہیے، پتہ کر لینا چاہیے تاکہ اس کو ملے جو زیادہ ضرورت مند ہو. تو اس میں تحقیق کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر تحقیق کرنے میں یہ پول کھل نہیں سکتا ہے، یا اس پول کو چھپایا جا سکتا ہے کہ جی آپ دینا چاہ رہے ہیں. تو دوسرا اصول، پہلا اصول خاموشی سے دینا، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ اچھا مال دینا. کئی مرتبہ انسان جو ہے اپنی یوز لیس جو چیز ہوتی ہے نا وہ دوسروں کو دے دیتا ہے. جو کپڑا پہن پہن کے پرانا کر دیا وہ دوسروں کو دے دیا، جو جوتا پہن پہن کے پرانا کر دیا وہ دوسروں کو دے دیا، جو برتن استعمال کر کر کے پرانے کر دیا وہ دوسروں کو دے دیا. تو یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی اچھا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر واقعی نیکی چاہیے، واقعی چاہتے ہو کہ دل کے نیک ہو جاؤ، واقعی میرا قرب چاہتے ہو، تو اچھا مال صدقہ کرو. جو خود کو پسند ہے نا وہ ذرا دو، پھر تو کہوں گا ہاں یہ قرض حسنہ ہے. چنانچہ قرآن پاک میں فرما دیا لن تنالوا البر حتی تنفقون مما تحبون، نہیں اس وقت تک نیکی تم میں آئے گی جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو، جس چیز سے تم محبت کرتے ہو. تو یہ جو خرچ کرنا ہوتا ہے نا، اچھا مال اپنی اچھی چیزوں میں سے، یہ انسان کو نیک بناتا ہے. تو قرض لوگوں میں خرچ کرنا، صدقہ دینا، اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ملٹیپلائی کر کے واپس دے دیتے ہیں. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نیک بناتے ہیں. نیکی آ ہی نہیں سکتی جب کہ طبیعت، جب تک کہ طبیعت میں خرچ کرنے والی طبیعت نہ ہو. تو نیکی اس وقت آئے گی جب انسان کی طبیعت میں خرچ کرنا ہوگا، اور زیادہ نیکی اس وقت آئے گی جب انسان اپنی اچھی چیزوں کو دوسروں پہ خرچ کرے گا. جو زیادہ پسند ہے اس پہ خرچ کرے گا. کئی مرتبہ ہماری طبیعت یہ ہوتی ہے کہ جو گھر کا ٹریش ہے نا وہ ہم دوسروں کو دے دیں، تو گھر کی اچھی چیز بھی دوسروں کو دینی چاہیے. مال کیش جو ہے وہ انسان نہیں دینا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ جی جو پرانی چیزیں ہیں وہ دے دوں. وہ بھی اچھا ہے کہ چیزوں کو جمع کرتے رہنا، یہ بھی بہتر نہیں ہے. نکالیں گے اللہ تعالیٰ اور دیں گے، اس پہ بھی اجر ملے گا، مگر سب سے بہترین خرچ وہ ہے کہ انسان اپنا اچھا مال دوسروں پہ خرچ کرے. تو ایک اصول یہ ہے کہ صدقہ خاموشی سے دے، دوسرا اصول یہ ہے کہ صدقہ جو ہے وہ اپنے اچھے مال میں سے دے، ایک تیسرا اصول یہ ہے صدقہ جو ہے سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں دے. کئی مرتبہ انسان قریبی رشتہ داروں کو تو کچھ نہیں دیتا ہے، دور والوں کو، انجان لوگوں کو دے دیتا ہے. کئی مرتبہ اچھی نیت سے یہ دیتا ہے کہ جی قریبی رشتہ داروں کو دوں گا تو سب کو پتہ چلے گا، اور دور والوں کو اس لیے دے دیتا ہوں کہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا. یہ تو پھر بھی اچھی نیت ہے، مگر کئی مرتبہ انسان قریب والوں کو اس لیے نہیں دیتا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ قریب والے کی ضرورت ہے بھی یا نہیں. اور کئی مرتبہ انسان اپنے قریبی رشتہ داروں کو اس لیے نہیں دیتا کہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ انبن ہوئی بھی ہوتی ہے. تو قرآن پاک کی آیت آپ نے چند دنوں پہلے پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، اے اللہ کے نبی آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ خرچ کس طرح کریں، کس چیز کو کریں، کس پر کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو جواب دو، قل، یہ کہہ دیجئے، ما انفقتم من خیر، جو تمہارا اچھا مال ہے وہ خرچ کرو، فللوالدین، سب سے پہلے والدین پہ خرچ کرو، والاقربین، پھر قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرو، والیتامی، پھر آپ یتیموں پہ خرچ کرو، والمسکین، مسکین کا نمبر چوتھے نمبر پہ آیا، وابن السبیل، اور جو مسافر ہے اس پہ خرچ کرو. تو دیکھیں قریبی رشتہ داروں اور قریبی رشتہ داروں میں سے بھی نمبر پہلا جو ہے والدین کا آیا، کہ ان کی ضروریات، ان کی خواہشات، ان کا معاملہ سب سے اوپر رکھو. تو کئی مرتبہ انسان یہ غلطی کرتا ہے کہ دور والے رشتہ داروں کو دیتا ہے اور قریب والوں کو نہیں دیتا. عورتیں عام طور پہ یہ غلطی کرتی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ ہاں میرے قریبی رشتہ داروں کو تو میں ہیلپ کروں، شوہر کے قریبی رشتہ داروں کو ہیلپ کرنے پہ ان کا دل آمادہ نہیں ہوتا. تو یہ بھی انسان کے اندر کی ایک باطنی بیماری ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کا بیان کیا، واقعی اس سے باطن کی اصلاح ہوتی ہے. مال کی محبت دل میں سے نکلتی ہے انسان کے اندر، ٹرو نیکی جس کو کہتے ہیں نا، لن تنالوا البر، نیکی آ نہیں سکتی جب تک کہ اپنا اچھا مال نہ خرچ کرو. تو یوں کرنا کہ جی اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینا، اپنے والدین کو دینا، اور شوہر کے رشتہ داروں کو بالکل رشتہ دار نہ سمجھنا، یہ بھی غلط ہے. رشتہ داروں میں اکوالٹی رکھنا یہ ضروری ہے. ایک طرف بیلنس کو بالکل ٹلٹ کر دینا یہ انسان کے اندر کے گناہ کو بیان کرتا ہے، انسان کے اندر کی باطن کی بیماری کو بیان کرتا ہے. یہ مال دینا نہیں ہوتا ہے، یہ اپنوں سے محبت کرنی ہوتی ہے، اور جو رشتہ دار شوہر کے ہیں ان کے ساتھ نفرت کا اظہار ہوتا ہے. تو در حقیقت یہ قطع رحمی ہوتی ہے. تو تمام رشتہ داروں کے ساتھ سلوک جو ہے ان کی ضروریات کے مطابق اور ان کی رشتہ داری کے لیول کے مطابق کرنا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جب انسان قریبی رشتہ دار کو دیتا ہے تو اس کو دو قسم کے اجر ملتے ہیں. ایک اس کو اجر ملتا ہے صدقہ کرنے کا، اور دوسرا اس کو اجر ملتا ہے صلہ رحمی کرنے کا. تو رشتہ داروں کے ساتھ محبت بڑھانے کا اجر اور صدقہ کرنے کا اجر. تو اس لیے آپ کے مال کے سب سے زیادہ بڑے حقدار قریبی رشتہ دار ہیں، خاص طور پہ انسان کے والدین، فیملی میں شوہر کے والدین، اپنی فیملی کے قریبی لوگ، شوہر کی فیملی کے قریبی لوگ. اس میں امتیاز کرنا یہ پھر انسان کے اندر کی برائی کو ظاہر کرتا ہے. تو تین اصول بتا دیے گئے. پہلا اصول خاموشی سے خرچ کرنا، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ اس خرچ کرنے میں اپنا اچھا مال خرچ کرنا، واقعی جو چیز خود پسند تھی اسی چیز کو دوسروں کو دینا. اور تیسرا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرنا،
ان قریبی رشتہ داروں میں بھی والدین جو ہیں وہ سب سے پہلے نمبر پہ آتے ہیں کہ ان کے دل کو خوش کرنا خرچ کر کے، یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے مال کے خرچ کرنے کا۔ تو یہ تین چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز، جان لیں اس صدقے کے بارے میں کہ یہ صدقہ دیں گے تو دل میں سے دنیا کی محبت نکلے گی، ورنہ دل دنیا میں گھرا رہے گا، یہ دنیا کی محبت نکل ہی نہیں سکتی۔ تو جب بندہ خرچ کرتا ہے، دنیا اگر اس کو فکر یہی رہتی ہے نا کہ میں یہ بھی لے لوں یہ بھی لے لوں، اس طرح کی میرا یوں ہونا چاہیے، اس طرح کی میری گاڑی ہونی چاہیے، اس طرح کا میرا گھر ہونا چاہیے، اس طرح کے میرے ڈریسز ہونے چاہیے، اس طرح کے میرے پرس ہونے چاہیے، تو یہ سارا وقت انسان سمیٹنے کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے۔ مرد کم کرتے ہیں، عورتیں زیادہ کرتی ہیں۔ تو سمیٹنے کی پلاننگ کرتے رہیں گے تو دل میں دنیا کے ٹریش جاتا رہے گا، اور خرچ کرنے کی پلاننگ کریں گے تو دل میں سے دنیا نکلے گی، اللہ کی محبت آئے گی۔ تو یہ اللہ کی محبت آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ انسان دل میں سے دنیا کو نکالے نہ، لوگوں پہ خرچ نہ کرے۔ تو مردوں کے لیے شاید خرچ کرنا اتنا مشکل نہیں، عورتوں کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ ان کی رغبت، نیچرل انکلینیشن جو ہے نا، وہ دنیا کی چیزوں کی طرف ہے۔ مرد کی نیچرل انکلینیشن عورتوں کی طرف ہے، عورتوں کی نیچرل انکلینیشن جو ہے وہ دنیا کی چیزوں کی طرف ہے۔ دنیا کی چیزیں دیتے ہوئے دل میں کچھ پریشانی آتی ہے، مگر یہ دنیا جب تک دل سے نکلے گی نہیں، اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوگی۔ تبھی تو کئی مرتبہ عورتوں سے اگر موت کا تذکرہ کیا جائے تو بالکل ڈر جاتی ہیں۔ یہ موت کا ڈر کیوں ہے؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے، کہ دنیا سے چمٹی ہوئی ہے۔ ایک آدمی حضرت اقدس ثانی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس آیا اور اس نے آ کے اپنی سچی دل کی کیفیت بیان کر دی۔ اس نے کہا، حضرت سچی بات یہ ہے کہ میرے دل میں موت کا بڑا خوف ہے۔ کیسے نکلے یہ خوف؟ میں نے فرمایا، کرتے کیا ہو بھائی؟ اس نے کہا کہ بہت بڑا بزنس مین ہوں، مال پیسہ بہت ہے، خوب انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں۔ فرمایا، اچھا ایسا کرو کہ خیر کے کاموں میں خرچ کرنا شروع کر دو، اپنے مال کو نیکی کے کاموں میں، غریبوں پہ، رشتہ داروں پہ، نیکوں میں، ناداروں پہ، ضعیفوں پہ خرچ کرو، خوب مسافروں پہ خرچ کرو۔ تو اس نے کہا، حضرت یہ کرنے سے یہ موت کا ڈر نکل جائے گا میرے دل میں سے؟ اس نے فرمایا، ہاں ہمارا تجربہ تو یہی بتاتا ہے کہ موت کا ڈر نکل جائے گا۔ اب وہ بزنس مین تھا، اس نے کہا یہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے خرچ کرنے کا موت کے ڈر کے ساتھ۔ بھائی موت کا ڈر نکل جانے کی کوئی اور ترتیب بتائی ہوتی نا تو میں سمجھ جاتا، خرچ کا موت کے ساتھ کیا تعلق جی؟ مگر کیونکہ حضرت نے حکم فرمایا اور اس کو حضرت سے اعتقاد تھا، اس نے واپس جا کے جو ہے وہ خرچ کرنا شروع کر دیا، اپنا مال غریبوں پہ دے رہا ہے، چیریٹی میں دے رہا ہے، ناداروں کو دے رہا ہے، ضعیفوں کو دے رہا ہے، رشتہ داروں میں بانٹ رہا ہے، بہت سارا مال خرچ کر لیا۔ اور واقعی ایک دو مہینے گزرے تو اس نے اپنی کیفیت کو دیکھا تو واقعی اس نے سوچا کہ ہاں اب مجھے موت سے وہ ڈر ہے نہیں، بلکہ اب میں نارمل ہوں، کمفرٹیبل ہوں، اگر موت آ بھی جاتی ہے تو کوئی بات نہیں۔ حیران ہو گیا، اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ میرے دل سے یہ ڈر نکل جائے گا۔ تو پہلے بھی دل کی کیفیت تھی، انسان خود ہی اپنی دل کی کیفیت کو جانتا ہے، اب بھی دل کی کیفیت ہے، اس کو سمجھ آ گئی، وہ حضرت کے پاس واپس گیا۔ اس نے کہا، حضرت کمال ہو گیا، یہ تو میں امید نہیں کر رہا تھا کہ آپ کے اس سلوشن سے میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ میں خرچ کروں اور میرے دل میں سے موت کی محبت نکل جائے، موت کا ڈر نکل جائے۔ اس نے پوچھا کہ حضرت اس کا اس سے تعلق ہے کیا، یہ خرچ کرنا جو ہے یہ دل سے موت کا ڈر کیسے نکال دیتا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ جس کی انویسٹمنٹ جہاں لگی ہوئی ہوتی ہے نا، اس کو وہاں جانے کا شوق ہوتا ہے. تو تیری آنے سے پہلے انویسٹمنٹ دنیا میں ہی لگی ہوئی تھی, اب جو تو نے غریبوں پہ خرچ کیا, مسکینوں پہ خرچ کیا, رشتہ داروں پہ خرچ کیا, یہ جو تو مال خرچ کر رہا تھا, اب تیری انویسٹمنٹ آخرت میں لگی ہوئی تھی, اب تیری انویسٹمنٹ جو ہے وہ دنیا کے بعد والی زندگی پہ لگی ہوئی تھی, تو اب تیری رغبت جو ہے وہاں جانے کی ہو گئی جہاں تیری انویسٹمنٹ لگی ہوئی تھی. تو پہلے جو ہے وہ رغبت دنیا کے اندر رہنے کی تھی, اب تیری انویسٹمنٹ جو ہے وہ آخرت میں لگی, تو اب تیری رغبت آخرت کی طرف ہو گئی, اس لیے موت سے موت کا ڈر جو ہے وہ تیرے دل سے نکل گیا. تو صدقہ کے بارے میں چار اصول, اس کا لحاظ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرضن حسنن, اچھا قرض دو مجھے, یہ اچھا قرض جو ہے یہ دے پائیں گے. پہلا اصول ہے کہ قرض جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ دے, کسی کو پتہ ہی نہ چلے. دوسرا اصول یہ ہے کہ قرض جو ہے وہ اپنی اچھی چیزوں میں سے بھی دے. تیسرا اصول یہ ہے کہ قرض جو ہے وہ رشتہ داروں کا جو ہے حق سب سے پہلے ہے, کہ جن کو ناراض کیا ہوا ہے ان کو سب سے پہلے دیں, تاکہ قرض یہ جو صدقہ جو ہے اس کا بھی ثواب ملے اور صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے. اور چوتھی بات یہ کہ یہ جو صدقہ دیتا ہے انسان, اس کے ذریعے سے اس کے دل کا میل جو ہے وہ نکل جاتا ہے, دنیا کی محبت نکل جاتی ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے دنیا کی محبت دل سے نکلنے کے بارے میں, غور طلب بات ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ذکر اذکار ہے نا, یہ سالن کے اندر نمک مرچ کی مانند ہے, اور یہ جو دنیا کی محبت نکل جانا یہ سبزی اور گوشت کی مانند ہے. تو ذکر اذکار نمک مرچ کی مانند, دنیا کی محبت نکل جانا گوشت کی مانند. تو جس طرح سالن جو ہے وہ نمک مرچ کے بغیر کسی نہ کسی درجے میں بن جاتا ہے, اور اگر نمک مرچ ہو تو بہت اچھا بن جاتا ہے, مگر گوشت اگر نہ ہو یا سبزی نہ ہو تو سالن صرف نمک مرچ سے نہیں بن سکتا. تو فرمایا کہ جس طرح سالن گوشت کے ہونے سے بن جائے گا, نمک مرچ گوشت کے نہ ہونے سے نہیں بنے گا, اور نمک مرچ کے ہونے سے صرف نمک مرچ کے ہونے سے نہیں بن سکتا, اسی طرح دنیا کی محبت نکلے بغیر جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا. صرف ذکر اذکار کریں گے, دنیا کی محبت دل سے نہیں نکلے گی تو اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا, اور اگر دنیا کی محبت نکل گئی تو کسی نہ کسی درجے میں قرب حاصل ہو جائے گا, گو کہ ذکر اذکار کم کر رہا ہے بندہ. تو اس لیے اس کی طرف توجہ کریں, اللہ تعالی ہمیں اس آیت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے فرمایا واللہ یقبض ویبسط, اللہ تعالیٰ تنگی کے دینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ فراخی دینے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ پیسے جو لگاتے ہیں نا, اس کے ذریعے سے آپ کو تنگی فراخی نہیں آتی کہ صدقہ دے دیا تو مجھے تنگی آ جائے گی, یا صدقہ نہیں دیا تو اب میں فراخ ہو جاؤں گا. نہیں, فرمایا اللہ تعالیٰ تنگی اور فراخی دینے والے ہیں, اس میں تمہارا صدقے کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اللہ ہی کی طرف تم نے لوٹنا ہے, کہ جو تم نے صدقہ دیا ہے جب اللہ کی طرف لوٹو گے تو تمہیں اس کا اجر اور ثواب بتایا جائے گا. تو ترجمہ یہ عاجز ایک مرتبہ پھر کر دیتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے وہ شخص جو قرض دے اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض, فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا, تاکہ اللہ تعالیٰ بڑھا دے اس کو کئی گنا, واللہ یقبض ویبسط, اور اللہ تعالیٰ تنگی دینے والے اور فراخی دینے والے ہیں, وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. یہاں پہ آ کے ہماری آج کی یہ کلاس مکمل ہوئی۔